السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ پھر بھی کیا یہ لوگ اللہ سے ہٹ کر اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بناتے ہیں، گر رکھتے ہیں، بنا رکھتے ہیں؟ قول، ان سے کہو، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اگر وہ کسی چیز کا مالک نہ ہو اور نہ سمجھ رکھتے ہو، پھر بھی انہیں سفارشی بناتے ہو؟ قل للہ شفاعت جميعا، کہو کہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے سفارش ساری کے ساری. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے قبضے میں، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت. ثم الیہ پھر ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، تمہیں لوٹایا جائے گا. اب یہاں شروع میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ بات اس کی ہو رہی ہے کہ مشرکین مکہ یا مشرکین میں سے بعض، ان کی ایک رائے یہ تھی، ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ بعض دوسرے جو ہے، چاہے بت ہو، بعض لوگوں کا بتوں کے بارے میں یہ خیال تھا، بعض لوگوں کا فرشتوں کے بارے میں یہ خیال کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے، یہ خدا اور خود عبادت کرنے، اس کی عبادت، ان کی عبادت کرنے کے لائق نہیں ہے. لیکن یہ لوگ، ان کا درجہ ایسا ہے، ان کا پوزیشن ایسا ہے اللہ کی نظر میں، کہ یہ اگر ان کو خوش رکھے تو آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمارا کام بنے گا. کیسے؟ اس لیے کہ یہ سفارش کریں گے ہمارے لیے. ایسے ہی جیسے کسی کو کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اور بڑی کمپنی ہے، اتنے کئی درجنوں ورکر ہے، کام کرنے والے ہیں ایک ہی مینیجر کے تحت، اور ایک آدمی ہے جو ویسے تو سست ہے، کام جیسا کرنا چاہیے نہیں کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کٹنگ کارنرز، لیکن اسے پتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے، اس کی مینیجر کے ساتھ خاص طور سے اچھا تعلق ہے، تو اگر اس کو خوش رکھو تو میری شرارت اور میری سستی چلتی رہے گی، اور جاب بھی اور کام بھی برقرار رہے گا. ऐसे ही उनको उनका ये अकीदा समझ लीजिए कि, और ये शैतान की तरफ से होता है, शैतान अमल से पीछे रखने के लिए, हक और ईमान कबूल करने से अमल से पीछे रखने के लिए तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो मुशरिकीन मक्का की बात हो रही है कि वो ये समझ रहे बूतों के बारे में, बात बूतों के बारे में, बात फरिश्तों के बारे में। लेकिन कभी बाज लोगों को ऐसा हो जाता है कि नहीं, फलां नेक आदमी जो है वो हमारे लिए हम उसके उनके दुआओं में रहे, उनको खुश रहे उनके दुआओं में, तो हमारा काम दुनिया और आखिरत दोनों में बने। ये गलत है। न वो खुद तुम्हारा काम बना सकता है, और न, और ये भी समझना गलत है कि सिर्फ उनको ही दुआओं के जरिए कुछ होगा। इसी के शरीर हमें ये सिखाता नहीं, शरीयत हमें यह सिखाता है कि अपनी तरफ से जो कोशिश करनी चाहिए वो करो, और साथ साथ उनकी दुआओं में रहो। जैसे मैंने अर्ज किया, शैतान कोई ना कोई तरीका इख्तियार करते खुद आदमी को अमल से पीछे रखने के लिए। आदमी किसी मसले में फंसा हुआ है तो उसके लिए शरीयत रहनुमाई देती है, ये करो, इस्तिग़फ़ार करो, वगैरह वगैरह, जिसका एक हिस्सा है दुआ करो, दुआ करो। और इस पर बहुत ताकीद शरीयत करती है कि दुआ करो, अल्लाह की तरफ करीब हो जाओ, रुजू करो उनके सामने। जब आदमी दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो जाहिर है कि मसले में है, तो और ज़्यादा दिल नरम होता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा, कभी आंखों से आंसू भी बहेंगे। अब शैतान आदमी को उससे पीछे रखना चाह रहे तो आदमी के दिल में बहुत उमदा ख्याल ले आता है कि देखो मुझे तो मालूम है कि मेरी ज़िंदगी कैसी है, पता नहीं मेरी मेरी दुआ कबूल होगी, फला नेक आदमी की दुआ कबूल होगी। तो फला नेक आदमी को जाकर दुआओं के लिए मांग के उनके सामने अपना मसला रखकर उनसे अर्ज करो कि हमारे लिए दुआ करें, और बार बार अर्ज करते रहो। तो वो काम तो ठीक है, लेकिन पहला काम गलत है, पहला काम गलत है। इसी के शरीर हमें सिखाती है, ये सिखाती नहीं, ये शैतान का तरीका है। अल्लाह बहुत से मतलब अल्लाह ताला ये मुसीबत ले आते ही है, ये तकाजा, ये ज़रूरत ले आते ही हमें उनके करीब करने के लिए, और शैतान हमें दूसरे तरीके पर ले जाते हैं कि हम अल्लाह से दूर ही रहते हैं और साथ साथ खुश रहते हैं कि मेरा मसला हल होगा। हज़रत डॉक्टर अब्दुल हाय आरिफी रहमतुल्लाह अलैह, जो हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलफा में से थे, और हज़रत मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहिब दामत बरकात उनके शेख थे, इंतकाल फरमा गए। कोई ऐसे ही कोई शख्स उनके पास आया कोई मसला लेकर, हजरत में जवाब फरमाया ये मसला है वगैरह वगैरह घर में जो भी हो, तो हजरत ने फरमाया कि दुआ तो मैं करूँगा लेकिन शर्त है। हजरत शर्त क्या है? शर्त ये कि तुम खुद दुआ भी करना। फिर हजरत ने समझाया कि मिसाल के तौर पर बेटा का बाप से कोई मसला हो जाए, बाप नाराज हो बेटे से, अब बेटा बाप के सामने खुद आकर रोना धोना, आजिजी इख्तियार करना, दरख्वास्त पेश करना, मुझे माफ़ कर दे वगैरह, ये कुछ नहीं कर रहा है, बाप से दूर रहता है, दूसरों को कहते रहते चचे को, चचा को, फूला चचा को मेरे लिए सिफारिश करना, फूला चचा को। तो बाप के कानों में जब ये चचा आएगा कहने के लिए के बिना, तो बाप कहेगा कि वो बेटा तो नज़र आ नहीं रहा, उसकी खुद के तौर तरीक में तो कोई ऐसा तलब नज़र नहीं आता है कि उस वाक़ेतन वो इन हालत में तब्दीली पैदा करना चाहता है। आपकी सिफारिश तो उस वक्त काम आएगी जब उसकी तरफ से जो हकीकी अमल होना चाहिए वो हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसा ही है। तो ये मुश्किन ये शैतान के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कभी अकाइद बहुत ख़तरनाक, तो उनका तो अकीदा ही बिगाड़ दिया, लेकिन कभी अकीदा और बाज़ लोगों के अकीदे भी बिगाड़ दिए मुसलमान कि ये अल्लाह के वली जो बहुत बड़े वली है जो हम वो हमारा काम बना सकते हैं, तो अकीदे में भी ख़राबी आती है। लेकिन अकीदे में ख़राबी नहीं तो कम अज़ कम अमल से तो पीछे रखता है। तो अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाए, कुल अवल अवकानूला, उसके जवाब में दो जुमले फरमाए, कुल अवल अवकानूला यमलिकून शैअ वला याकिलून। ان کو جواب میں کہے کہ اگر وہ کسی چیز کا مالک نہیں، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے اور سمجھتے بھی نہیں، پھر بھی وہ سفارش کریں گے؟ تو یہ خاص جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو بتوں کو سفارشی سمجھتے تھے، کہ ان کو تو کسی چیز کی قدرت بھی نہیں ہے اور سمجھ بھی نہیں ہے، تو وہ کس کام کے ہیں؟ تو یہ خاص بتوں کا جواب کہ وہ اسے کہ ان سے دور رکھ، ان سے سفارش طلب کرنا تو سب سے بدترین شکل ہے. اور آگے باقی بعض لوگ کسی اللہ کے ولی کو سفارش کی سمجھ، سفارش کا لفظ تو استعمال نہیں کیا لیکن سمجھتے ہی ہے. آدمی جب یہ دماغ میں بیٹھ جائے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا ہے، فلاں شخص میری جگہ پر، تو یہ گڑبڑ ہے. تو اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل للہ الشفاعت جمیعا، سفارش کا اختیار اللہ کے قبضے میں ہے. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی حکومت اسی کے قبضے میں ہے. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ سفارش تو اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اختیار دیں گے. کسی کا کوئی خاص درجہ نہیں ہے کہ وہ اس کو خوش رکھو تو وہ سفارش کر سکے گا، نہیں. ہر ایک جو سفارش کر سکے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو ہی سفارش کرے گا. اور دنیا میں کوئی دعا کے ذریعے آپ کا کام بنائے، وہ اسی وقت جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا یعنی اس کی دعا قبول کرے گا. تو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، کیا اسے راضی رکھنا زیادہ اہم نہیں ہے؟ جیسے وہ شخص جو ہے، جو ہم وہ واپس اس مثال پر آتے ہیں، وہ شخص جو ہے جو کام میں سستی کرتا ہے، شرارت کرتا رہتا ہے، حقیقت تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ مینیجر کو خوش، یہاں جاب واقعتاً رکھنا ہو تو مینیجر کو خوش رکھو، اور اس کا طریقہ یہ کہ جاب کو صحیح طریقے سے کرو. اس کا یہ جو طریقہ ہے کہ نہیں، رویہ بیہیویئر سستی وغیرہ تو ایسی باقی رہے، لیکن فلاں شخص کو خوش رکھنے کی کوشش کرو، کسی نہ کسی وقت اس کی یہ چال وہ کھل جائے گی. یا تو مانی جو کو خود احساس ہوگا، یا وہ شخص چلا گیا کسی اور کو، پھر کسی نہ کسی وقت اس کی گڑبڑ کھل جائے گی. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، آدمی یہ سمجھتا رہے گا تو دنیا میں نہیں تو ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہاں تو گڑبڑ کھل ہی جائے گی، وہاں تو اصل فیصلہ تو اعمال ہی پر ہوں گے. میں پھر عرض کرتا ہوں، میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کی دعائیں، دوسروں کی دعائیں لینا اچھی چیز نہیں ہے. غالباً ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں سے ہم دعا کراؤ اس سے کہ کسی کو پتہ نہیں کس کی دعا تیر بہدف ہو لگ جائے، کہ کس کی دعا اللہ کے یہاں مقبول ہو. لیکن جو اصل کام ہے وہ خود کو کرنا ہے، اور وہ اصل کام ہوتے ہوئے دعا ہوگی تو کام بنے گا. تو یہ ایک بات فرمائی گئی. اور اس میں میں ایک بات یہاں عرض کر دوں کہ اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے، آگے جو باقی ایک آیت ہے وہ آ رہی اس سے بھی ہے، اور پورے قرآن ہے. کہ قرآن جو ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ قرآن مسائل کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں تو اتنے بھی مسائل نہیں ہے کہ آپ نماز کو تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک کیسے پڑھے، اتنے بھی مسائل نہیں ہے قرآن میں کہ نماز میں کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز نماز کو توڑے گی. قرآن کا کام مسائل نہیں ہے، قرآن کا کام ہدایت ہے. اور ہدایت کے مطلب کیا مطلب؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ صحیح عقائد اپنائیں اور پھر عمل میں لگ جائے، یہ ہدایت کا مطلب یہ ہے. تو ان دو چیزوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے قرآن وہ کرتا ہے، وہ کرتی. تو عقائد کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اللہ کے وجود، اللہ کے توحید کے دلائل وہ بیان کرتا ہے قرآن بار بار. اسی طرح عمل جو ہے، عمل، آدمی عمل میں لگ جائے، تقوی پر آ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، فرما برداری پر آ جائے، اس کا اصل تعلق آدمی کے دل اور دماغ سے ہے. بھائی آدمی عمل کرتا ہے جب دل اور دماغ میں نیت، جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہر شخص جانتا ہے. اور دل اور دماغ میں اگر اس عمل سے روکنے والا کوئی خیال ہے تو وہ اس کو رد کر دیتا ہے، مثال کے طور پر سستی ہے تو اس کو رد کرتا ہے، نہیں مجھے یہ کرنا ہے. تو اصل کمال دل اور دماغ کا ہے، امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. دوسرے لوگ پریشر کر رہے کہ یہ کام کر لو نا، کوئی پیسے حاصل کرنے کا موقع ملا، اور خود کو پتا ہے کہ نہیں شریعت اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں، لیکن فیملی والے کہہ رہے کر لو ہی لو نا، اچھا موقع ہے. تو اس وقت دل اور دماغ میں یہ آنا کہ نہیں، ان کے پریشر کو ایک طرف کر دو. اس سے آدمی دل اور دماغ ٹھیک ہوتا ہے، دل اور دماغ میں جو صحیح سوچ ہوتا ہے وہ ہے، تو آدمی عمل پر آتا ہے، تقوی پر آتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری پر آتا ہے. تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ یہ کام کرتا ہے کہ دل اور دماغ کو صحیح بناتا ہے، جو غلط خیال ہے اس کو دور کرتا ہے، جو صحیح خیال ہے اس کو مضبوط کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے، اس کے آپ مثال سمجھ لیں کہ بچہ ہے، کسی کا بچہ ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے، تو تربیت کا ایک حصہ یہ کہ اس کو اچھے کام کی عادت ڈالو، یہ بھی ایک حصہ ہے اس کو. لیکن تربیت کا اس سے زیادہ اہم حصہ یہ ہے کہ اس کے دل دماغ کو ایسا بناؤ کہ اس کے دل دماغ میں خود عمل کا تقاضا پیدا ہو. اور جب تک آدمی یہ نہیں کرے گا تو وہ بچہ عمل پر نہیں آئے گا. یا ہو سکتا ہے کہ جب تک چھوٹا ہو اور آپ کے کنٹرول میں اور آپ کے تابع ہو اس وقت عمل پر رہے، اور پھر ڈوب چلا جائے جب اپنے اختیار پر آ جائے. اس لیے کہ پہلے تو عمل اس لیے کر رہا تھا کہ آپ پیچھے لگے ہوئے تھے، چاہے خوف کے ذریعے، چاہے چونکہ چھوٹا ہے تو آدمی فطرتاً کسی کا تابع ہوتا ہے، لیکن جب بڑا ہو گیا تو خود دل اور دماغ جو تقاضا کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ عمل پر نہیں آئے گا. تربیت کا اصل تعلق دل اور دماغ سے ہے، ذہنی تربیت جس کو کہتے ہیں. تو قرآن بھی یہی کرتا ہے، یہاں بھی ایسا ہی کر رہا ہے کہ یہ خیال نکال دو کہ میرے لیے ایسا شارٹ کٹ مل جائے، کوئی دوسرا میری طرف سے کام کر لینا ہی نہیں، باقی سب لوگ وہ مدد کر سکتے، کام آپ کو کرنا پڑے گا، قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد، ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کسی پر اور اس کو خاص توفیق مل گئی اور اس نے کچھ کوشش نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بہت جلدی اسے ترقی نصیب کرتے اور اس کی زندگی میں فتافت تبدیلی پیدا ہو جائے. لیکن یہ بھی بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ پہلے زندگی ماضی میں کہیں اس نے اللہ کے خاطر کوئی بڑا مجاہدہ کیا اور ابھی نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. ورنہ پوری شریعت قرآن حدیث سے یہ اصول سامنے نظر آتا ہے کہ آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی محنت سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. آپ کو جو کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا، اس سے کوئی مفر نہیں، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں، آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا. آپ کو آسان مجھے نماز کو کنٹرول میں لانی ہے، پہلے آپ کو قدم میں اٹھانا پڑے گا. یا ٹھیک ہے آپ ساتھ میں دعا شروع بھی شروع کر دیں، لیکن آپ قدم نہ اٹھائیں، جب اللہ سے دعا کرتے آسان ہو جائے تو کروں گا، آسان ہو جائے تو کروں گا. آپ قدم نہ اٹھائیں، قدم نہ اٹھانے کا مطلب یہ نماز کا وقت ہے مجھے اس وقت نماز پڑھنی ہے، یہ فجر کا وقت مجھے اس وقت میں فجر، تو یہ کیسے میں کروں. اب آپ قدم اٹھا رہے ہیں، قدم اٹھا رہے مطلب عمل میں آ رہے ہیں، عمل میں آتے وہ اصل مدد کو، وہ اصل اللہ کی مدد کو کھینچتا ہے. آپ ایک دو گھنٹے کے لیے دعا میں لگے رہے اور وہ کام نہ کریں، اللہ کی مدد کو کھینچنے والے آپ اتنے نہیں کھینچیں گے جتنا وہ کام کھینچے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ من تقرب الی، اللہ تعالیٰ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے اللہ تعالیٰ سے، من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا فرماتے کہ جو میرے قریب آتا ہے ایک بالش، ایک ہنس بان، میں اس کے قریب آتا ہوں ایک ہاتھ، زیرا کہتے کہ ہاتھ کا وہ کوہنی سے لے کر یہاں تک، اور جو میرے پاس آتا ہے، جو میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ، تو دو ہاتھ کا فاصلہ میں اس کے قریب آتا ہوں. ومن اتانی یمشی، اور جو میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی حرکت میں آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اور زیادہ مدد آتی ہے, اللہ تعالیٰ کھینچنا شروع کرتے ہیں. تو بھائی اگر میں یہاں کھڑا ہوں مسلح پر اور آپ اس دروازے سے کھڑے ہیں جو دروازے پاس کھڑے, اور میں چل کر جا رہا ہوں اور آپ دوڑ کر آ رہے, تو ملاقات یہی کہیں نہ کہیں ہوگی ممبر کے بہت قریب. اکثر فاصلہ آپ طے کریں گے, اکثر فاصلہ میں طے نہیں کروں گا. تو دین میں بھی ایسا ہی ہے, دین میں کم فاصلہ آدمی کو طے کرنا پڑتا ہے, اکثر کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, آدمی کو خود کھینچ لیتے ہیں, آدمی کو خود توفیق دیتے ہیں. لیکن شرط کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے قریب آتا ہے پھر میں کرتا ہوں, جو میری طرف چلنا شروع کرتا ہے پھر میں ان کی طرف دوڑتا ہوں. یعنی تجھے خود عمل میں لگنا پڑے گا. تو شیطان کیا کرتا ہے, عمل میں لگانے سے ہی آدمی کو روکتا ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ لا کر. آپ خود دیکھیں گے, میں نے خود محسوس کیا اور ہر شخص خود محسوس کرے گا کہ بہت سی مرتبہ کسی عمل میں سستی ہو رہی ہے, جو آپ کو معلوم ہے کہ مجھے کرنا چاہیے, آپ کا تلاوت کا معمول ہے مثال کے طور پر, سستی ہو رہی ہے. تو بکثرت آپ دیکھیں گے, اگر آپ یہ ٹیسٹ کریں تو آپ کو یہ تجربہ ہوگا کہ عمل سے پہلے سستی ہوتی ہے, آپ عمل میں شروع ہو جائے اس وقت سستی کم ہو جاتی ہے. یہ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کھینچنا شروع کر دیتے, اور دوسری وجہ یہ کہ شیطان کو معلوم ہے کہ جیسے ہی ایک حرکت میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو شیطان کی سب سے زیادہ محنت یہ ہوتی ہے کہ آدمی حرکت میں آئے ہی نہیں, اور اس کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتے ہیں, جس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ فلاں شخص کے ذریعے کام ہو جائے گا, فلاں بت کے ذریعے کام ہو جائے گا, فلاں فرشتے کے ذریعے کام ہو جائے گا. تو خیر ایک بہت اہم سمجھنے کی چیز ہے کہ آدمی کو خود کرنا پڑے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی کو دوسرے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا, جو شخص ہماری خاطر کوشش کرے, لنہدینہم سبلنا, ہم اس کو ہمارے راستے پر کی رہنمائی کرتے ہیں. اور حکیم الامت حضرت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا عربی میں, جو الفاظ اور جو طریقہ استعمال کیا اس کی روشنی میں, کہ ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتے ہیں. لیکن پہلے کیا ہے, جو ہمارے خاطر کوشش کرتا ہے, پہلے یہ کوشش اٹھے پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کر چلاتے ہیں. تو خیر میں تھوڑا دور چلا گیا, لیکن اس آیت میں اصل مقصد اس کے پیچھے یہ ہے کہ خود آپ کو عمل کرنا پڑے گا, فلاں اس کو آپ خود عمل میں آ جاؤ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ, چلو اس آیت کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کریں گے, اس لیے کہ اس میں بھی ایک تفصیلی مضمون ہے جس کو اچھی طرح سمجھانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دو آیتوں سے جو مختصر مگر اہم مضمون ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس جیسے میں نے ہر جگہ یہ چیز کام آئے گی, اسی کہ ہر شیطان کا الگ موقع پر الگ طریقہ ہوتا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہوگا, کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی تاخیر کرواتا ہے کہ کل کروں گا, کبھی یہ کہتا ہے کہ نا یہ میرے کام کا نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میں تو بہت گنہگار ہوں, مجھ سے یہ کام نہیں ہو. تو آدمی کو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں کام میں بس لگ جائے, اپنے آپ کو یہ بھی کہے تو کوئی ہے نہیں کہ میں کام میں لگ جاؤں, مشکل ہوگا تو میں پھر پیچھے ہٹ جاؤں گا. جیسے ہی آپ کام میں لگ جائیں گے تو اللہ کی مدد کھینچ لے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ.